بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سورة النساء کی آیت نمبر 78 کا یہ ذرا سا حصہ شروع کا پڑھا ہے، اور معنی آپ لوگوں کو اکثر کو معلوم ہوں گے. معنی یہ ہے کہ تم چاہے کہیں بھی ہو، اگرچہ تم بہت ہی مضبوط قلعی چنا لگائے ہوئے قلعوں میں کیوں نہ ہو، بروج مشیدہ بہت ہی مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں کیوں نہ ہو، کہ بروج میں تم کہیں بھی ہو، وہاں ہی تم کو موت آ دبا گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو مسلمان عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اس طرح سے رہے کہ بس موت آ رہی ہے، اس کی تیاری میں لگے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور کہیں یوں بھی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسك من اہل القبور. دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. یہ اگر ہو جائے گا دل و دماغ میں، تو یہ جو موبائل ہے یہ تو ہاتھ سے، ہم اتنی غفلت میں اٹھ رہے ہیں، ذرا بھی حقوق کا خیال نہیں کرتے. اور مجھے عورتوں سے سب شکایت، اکثر عورتیں شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی. اور وجہ وہی میں نے ابھی عرض کیا کہ موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہیں، تو کہاں سے حقوق ادا ہوں گا، ناممکن ہے. آج میں ایک کو بتا رہا تھا کہ دیکھو شریعت نے کہا کیا بتایا. شریعت نے بتایا ہے کہ والدین سے ہفتے میں ایک بار ملاقات ہو جا سکتی ہے، ایک بار صرف، یہ ہر وقت ٹیلی فون یہ تو شریعت نے نہیں کہا ہے. اور شوہر چاہے تو روک سکتا ہے، بس ہفتے میں ایک بار. اور دوسرے رشتے داروں سے بتایا آپ کو نہیں پتا، سننا چاہتے ہیں، سال میں ایک بار، بہنوں بھائیوں سب سے، ماموں چچا. یہ شریعت نے یہ کیوں بنایا، یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ عورت ساری توجہ اپنے گھر پہ اور اپنے شوہر پہ ہو، لیکن اب عورتوں کی توجہ بالکل دوسری جگہ پہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر نہیں رہا، بچوں کی تربیت نہیں رہی، بالکل ہی پورے معاشرے کا، ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، وہ ستیہ ناس ہو چکا ہے. جس گھر میں عورتیں موبائل فون استعمال کر رہی ہیں بلا ضرورت، زیادہ تر استعمال ہے، اور ان حدود سے بڑھنا. ارے بھائی، والدہ سے ایک بار ہفتے میں کیوں نہیں بات کر لیتی، بس چھٹیوں کی خیریت معلوم ہو گئی، بہت ہوا تو چلو خیریت کا تبادلہ ہو جائے، وہ ایک میسج سے ہو جاتا ہے، بس پھر تو خیریت ہے. اور نو نیوز از گڈ نیوز، وہاں سے کوئی خیریت نہیں آئی، اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. اب مزید خیریت معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس میں غیبت کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 غیبتیں ہوتی ہیں. کوئی گفتگو آج کل موبائل فون پہ ایسی نہیں ہے جس میں غیبت نہ ہو، کیسے ہو سکتی؟ ضرورت میں بات کرتا ہوں ضرورت کی، تو میری بات چند سیکنڈ میں ختم ہوتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوا جو دیکھنے والے، چند سیکنڈ سے زیادہ میری بات چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ باقی باتیں جو لمبی لمبی چلتی ہیں، غیبت کا گناہ الگ ہو رہا ہے. تو کیا ہے؟ موت سے بے فکری ہے، اس کی تیاری ہے. یہ کیا موت سے تیاری کرنے والا ایسا کرتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں؟ افسوسناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو، اور اپنے کو قبر والوں میں شمار کرو. قبر سے آپ موبائل چلائیں گی؟ بتائیے، یہ مردوں یا عورتیں دونوں کا قصور ہے. جو ایک بھی لایانی کا نام جو کرے گا وہ غلط ہے, اور اس پہ صرف لایانی کا نام ہوتا ہے. افسوس, وجہ موت کی فکر نہیں ہے, اس لیے موت کا ذکر ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لذتوں کو مٹانے والی چیز تو ایک ہی ہے, موت کا ذکر. اے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اب تیاری کر سکتے ہو, وہ یہ کہ لایانی کلام سے پرہیز کرو, بیکار کاموں سے پرہیز کرو, شریعت کے اوپر عمل کرو. عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں, یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں. اب تو ایسے پسر گئے موبائل لے کے جیسے ہم مہمان بھی آئے ہوئے, خالی باتیں ہو رہی ہیں. عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں, یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں, غفلت و مستی تجھے شایا نہیں, بندگی کر تو اگر نادان نہیں. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. یہ تیری غفلت ہے, بے عقلی بڑی, مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی. موت بس کھڑی ہے, واقعی کسی وقت آ جائے. ابھی روز آنا آج کل خبریں آ رہی ہیں ہمارے جاننے والوں کی, فلاں کا انتقال. یہ تیری غفلت ہے, بے عقلی بڑی, مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی, موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی, پیش آنے کو ہے یہ منزل کڑی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. جیسے برف پگھلتی ہے ویسی عمر گزرتی جا رہی ہے. ہمیں تو تجربہ ہے, ہم نے دیکھا سیل آتی تھی ٹرک پہ رکھ کے, چھوڑ دی جائے تھوڑی دیر میں وہ چھوٹی ہو جاتی تھی, پھر ختم ہو جاتی تھی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہ روے ملک آدم. یہ جو سانس ہے یہ جا رہی ہے, ہمیں لے جا رہی ہے اس ملک آدم کو, آخرت کو. دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم, اس کی کون پوری ہو جائے گی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. یہ تو خیر مزدور رحمۃ اللہ علیہ کے شعر اس لیے پڑھ دیے کہ بہت بزرگ آدمی تھے, ان کی بات وہ بھی شعر میں سن کر ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہمارے دلوں پہ ہوگا. اس لیے بہت عجیب ہستی تھے وہ, جن کے یہ اشعار ہیں, اللہ والے تھے بہت خاص. آج بہشتی زیور کا ایک مضمون ہے جو پڑھا نہیں جاتا, سنایا نہیں جاتا, ہم نے کہیں دیکھا کہ مسجدوں میں یا کہیں سنایا جا رہا ہو یا کسی واعظ میں سنایا جا رہا ہو, بالکل ہی پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. وہ ہے گھر میں موت ہو جانے کا بیان. اور وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں موت ہوگی ہی نہیں, یہ توقع کیے بیٹھے. حالانکہ موت تو گھر میں ہوگی, لیکن آج کل اسپتالوں میں چونکہ ہوتی ہے تو شاید یہ سمجھنا بجا ہو کہ گھر میں موت نہیں ہوتی. وہ آج کل تو یہ ہے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں, وہ بیچارہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے یا نیم بے ہوشی میں ہوتا ہے, نہ سلام کر سکتا ہے, نہ دعا کر سکتا ہے, نہ کسی کو وصیت کو کہہ سکتا ہے, اور اسی حالت میں وہ وینٹیلیٹر پہ پڑے پڑے مر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دل بند ہو گیا, آپ تو مجھ سے مر چکا ہے, چھٹی ہوئی, یہ حال ہے. اور اگر کسی کو نصیحت کی جائے کہ بھائی اس کو وینٹیلیٹر میں مت ڈالو, کسی طرح سے اس کو چلاؤ, اسی طرح سے جب موت آئے گی تو مر جائے گا, تو وہ مانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے وینٹیلیٹر پر نہ ڈالا تو بڑا اس کے ساتھ ظلم کیا. ظلم نہیں ہے, زبردستی کا چلاتے ہیں, نہ وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے, نہ سلام کر سکتا ہے, نہ دعا دے سکتا ہے, نہ کسی کو وصیت نصیحت کر سکتا ہے. کیا فائدہ ایسی موت؟ اللہ میں سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو پناہ مانگے, یا اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا, یا اللہ ایسی موت سے بچا, یا اللہ ایسی موت سے بچا, ایسی موت سے بچائیے کہ یا اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے پاس آئے, کلمہ پڑھتے ہوئے یا اللہ. تو بہرحال گھر میں موت ہو جانے کا بیان بہشتی زیور میں ہے. اس کو میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا کہ بھائی پڑھا کرو, اس سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو جائیں گے. جب آدمی مرنے لگے, گھر کا کوئی آدمی مرنے لگے تو کیا کرو؟ ہے کسی کو معلوم؟ بہت کم کو معلوم ہے, تو بھائی معلوم ہونا چاہیے. جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت مٹا دو, یعنی پیٹ کے بل نہیں, کروٹ نہیں, چت مٹا, اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو, اور سر کو اونچا کر دو تکیے سے, تاکہ اب اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو. اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے یعنی بلند آواز سے کہ وہ سن سکے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے. لگتا ایسا ہے کہ مرتے وقت انسان کی سب چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن سماعت سب سے آخر ہو جاتی ہے. سننے کی ہوا سنتا رہتا ہے حالانکہ وہ اس وقت رضا کا عالم ہوتا ہے. تو خود بھی کلمہ پڑھنے لگو اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو یا نہ کہو کلمہ پڑھو کہ جیت میں کچھ بول دے الٹا سیدھا, کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے, نامعلوم اس کے منہ سے کیا نکل جاوے. مسئلہ نمبر دو, جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو اب چپ ہو جائے. اب یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے, پڑھتے پڑھتے دم نکلے اس کا, یہ کوشش نہ کرو. یہ تو اپنے لیے تجویز کرو اور اپنے لیے دعا کرو, لیکن یہ کوشش نہ کرو ایک مرتے ہوئے آدمی کو کہ وہ اب کلمہ پڑھتے ہوئے مرے. کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ اس کا دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لو, کلمہ پڑھنے کے بعد اب کوئی دنیا کی بات نہ ہو تو بس وہ اس کا کلمہ شمار ہوگا. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرنے لگے تو پھر سے کلمہ پڑھنے لگو, جب وہ پڑھ لے ہوئے تو پھر چپ ہو. مسئلہ نمبر تین, جب سانس اکھڑ جائے, یہ موت کی علامات ہے, سانس اکھڑ جائے, جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹیاں بیٹھ جاوے تو سمجھ لو کہ اس کی موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر. مسئلہ نمبر چار, سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے, اس کے سرحانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو. اب یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ ایسے دوست بنائے اور گھر میں ایسا لوگوں کو سب کو تیار کر دے کہ اس کی موت آئے تو لوگ یہ کر تو سکیں. یہ اس وقت جو ہے رونے چیخنے کا وقت نہیں ہے, وہ تو مر رہا ہے, اس کی مدد کا وقت ہے. اپنی حواس گم ہو گئے تو اس کی کیا مدد کرنی. مسئلہ نمبر پانچ, اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاوے. موبائل دیکھو, یہ موبائل کا فون, موبائل فون کی عادت رہے گی تو ایک آدمی مر رہا ہوگا اور سب موبائل لے کے کھڑے ہوں گے, اس کے ساتھ عورتیں بھی مر گئیں, یہ حال ہوگا, پھینک نہیں سکیں گے موبائل, اس پہ فضول باتیں اس وقت بھی آئیں. اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو تو اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے, کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدا ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایسے کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے اس کا دل ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو جائے. مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا کسی اور کو جس سے اس کو زیادہ محبت تھی سامنے لانا یا ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے, بڑی بری بات ہے. دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی یا رخصت ہوا کوئی تو نعوذ باللہ بری موت مری. تو بھائی یہ جو ہماری موبائلوں کی محبت ہے, سوائے دنیا کی محبت کیا اور کیا ہے. میں کہتا ہوں بالخصوص عورتوں, مردوں کو تو کچھ کام بھی ہے آفس کے, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. عورتوں کا کون سا کام اٹکا ہوا ہے, کون سی کمائی اس سے ہوتی ہے جو عورتیں ہر وقت موبائل لیے پھرتی ہیں. بند کرنا چاہیے اس سے. میرے لیے تو میرا مشورہ یہ ہے, تمام عورتوں کو ایک معمولی سا موبائل ہونا چاہیے جس میں صرف ضروری فون پہ بات ہو سکے, ضرورت کے مطابق. بالکل غلط ہے, اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ابھی میں نے شروع کے بیان سے پہلے بھی کچھ عرض کیا لیکن چونکہ سامنے آ رہی ہیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ جو موبائلوں والی بیماری ہے, یہ کسی کی موت کا وقت آ جائے گا اس وقت بھی رنگ آئے گا. چنانچہ وہ بیوی شوہر کے پاس مرتے وقت کھڑی ہوگی, اس کا موبائل بجے گا, وہ بھاگے گی اس کو پکڑنے, یہی ہوگا. وہ شوہر کے پاس ہم نہیں وہاں ٹک چیک دیں گے, اس کو موت کے وقت بھی اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے نحوست اس موبائل فون کی, چونکہ بلا ضرورت ہے, لایانی یہاں ہے, لایانی ہے. آپ دیکھ لیجئے عورتوں کے موبائل 99% لایانی, اس کا بہت کم حصہ لایانی, وہ تو معمولی فون سے بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت کسی کو فون کر دیا, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, اس نے لسٹ بنا دی اور کہا کہ یہ بھائی تم گئے ہو بازار, یہ ذرا یہ بھی لیتے آنا. یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتی ہیں, اور ایک معمولی فون سے بھی ہو سکتی ہے. موبائل کی کیا ضرورت ہے, اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے. اگر مرتے وقت مرنے والے کے منہ سے
خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے، اس کا خیال نہ کرو اور نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت بندے سے جو کچھ ہو سب معاف ہے، عقل ہی نہیں رہی تو اب جو چاہے بولے، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو. اسی لیے کہتے ہیں اصل چیز یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ایک دن ہو، ایک دھیان ہو، اس کی طرف ہو ساری توجہ. ارے بھائی اپنے رشتے داروں کی طرف توجہ کر کے کیا کرو گے؟ وہ بہن ہے، بھائی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہے، تم اپنے گھر کو سنبھالو، اپنی موت کی فکر کرو، کسی کی نہ کرو، چلو اپنی موت کی تو فکر کرو. تم سے حساب ہوگا، تم سے حساب ہوگا کہ تم نے وہ کس طرح سے ادا کیا، عورتیں ہوں یا مرد، سب سے حساب ہوگا. یہ ایک حدیث شریف ہے ایسی، اس کا مفہوم یہ ہے کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا موت کے بارے میں کہ یوں سوال جواب ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کو تمہاری عقل ٹھکانے ہوگا، عقل ٹھکانے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عقل ٹھکانے ہوگی، اس سے بھی اچھی ہوگی، پھر کوئی ڈر نہیں، پھر کوئی ڈر نہیں. عقل اگر صحیح ہے تو پھر ڈر نہیں، تو عقل صحیح رکھو. اور موبائل فون بلا ضرورت رکھنا عقل کے بالکل خلاف ہے، بالکل عقل کی پستی کی علامت ہے، اس کو ہر وقت پکڑے رہنا. مسئلہ نمبر 7، جب مر جائے مردے کی روح نکل گئی تو سب اس کے اعضاء کو درست کر دو، یعنی کوئی ٹیڑھا میڑھا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، پیر ادھر پڑا ہوا، اس کو درست کر دو، اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا ٹوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سر سرے پر سر پر لے جاؤ، کپڑے کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے. مر چکا ہے جس شکل میں ہے اسی شکل میں رکھنے کے لیے یہ کپڑا پھیر کر اس کے سر پہ باندھ دو، گرہ لگا دو، اور آنکھیں بند کر دو اگر اس کی کھلی ہوئی ہیں آنکھیں، اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں، اور پھر کوئی چادر اڑا دو، اور اب نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو. نہلانے اور کفنانے میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اور مر جانے کے بعد منہ وغیرہ بند کر کے کرتے وقت اس کے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اور مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت یا وہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے، کیونکہ پھر وہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. اور مسئلہ نمبر 10، مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں. ابھی مردہ ہوا ہے اور لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تو غلط ہے. اس کو غسل جب تک نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں، چاہے زبانی چاہے دیکھنا. پہلے اس کو غسل دیا جائے، کیونکہ غسل فرض واجب ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس دوران کچھ پڑھنا چاہیے. اب نہلانے کا بیان ہے. جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے، یعنی قبر کا اور کفن کا سامان ہو جائے، کفن کا سامان بازار سے آئے گا وہ منگواؤ کپڑا، اور قبر کا انتظام کرواؤ. جب قبر کا انتظام ہو جائے اور کفن کا انتظام ہو جائے تو نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگر کی بتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دے دو، دھوئیں سے وہ خوشبو آ جائے گی، یہ مقصد ہے. 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو، اس تختے پہ، اور اس کے کپڑے اتار لو، اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانو تک ڈال دو کہ اتنا بدن اس کا چھپا رہے. اگر نہلانے کی جگہ کوئی الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہ جائے تو خیر، نہیں تو تخت کے نیچے گڑھا کھدواؤ کہ سارا پانی اسی میں جمع رہے. اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیل بھی گیا، اس کمرے میں پھیل گیا، تو بھی کوئی گناہ نہیں. غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پانی پر پھسل کر گر نہ پڑے. مسئلہ نمبر 3، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کراؤ، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو اس کی استنجا اور رانوں کی جگہ پہ، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر اندر دھلاؤ اور پھر اس کو وضو کرا دو. لیکن نہ کلی کراؤ، نہ ناک میں پانی ڈالو، نہ گٹے تک ہاتھ دھلاؤ، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر، اور اگر تین دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے، اور اگر مردہ نہانے کی حاجت میں یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو، یہ ہو گیا غسل، تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پائے، تو روئی ڈال دی جاتی ہے ناک میں اور منہ میں، جب پانی اوپر سے ڈالیں گے تو منہ اور ناک کے اندر پانی نہ جائے۔ جب وضو کرا چکو، اب اس تصور کیجئے کہ ہم مردہ ہیں اور ہم یوں پڑے ہوئے ہیں اور ہم کو نہلایا جا رہا ہے، جب وضو کرا چکو تو سر کو گلخیرو یا کسی اور چیز سے جس سے صاف ہو جاوے، جیسے بیسن یا کھلی یا صابن، آج کل تو صابن آتے ہیں، صابن سے مل کر دھوئے اور صاف کر دیں، پھر مردے کو بائیں کروٹ لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم تین دفعہ سر سے پیر تک ڈالیں، یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے، پھر دانی کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک تین مرتبہ پانی ڈالے کہ اوپر سے نیچے اوپر سے گر کر داہنی کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلا دے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دباوے، اور اگر کچھ پکانا نکلے تو اس کو پوچھ کے دھو ڈالے، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں، اب نہ دھو رہا ہو۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹائے اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک تین دفعہ ڈالے، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ کر کفن پہنا دو۔ اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ملے تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، اسی طرح تین دفعہ نہلا دے دیں، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلا دیں۔ اور نہلانے کا یہ جو طریقہ ابھی بیان ہوا یہ سنت کے مطابق ہے، اگر کوئی اس طرح تین دفعہ نہ نہلاوے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو طریقہ بھی بتایا گیا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، پھر ماتھے اور ناک اور دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو۔ بعضے کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پھریری کان میں رکھ دیتے ہیں، روئی کا بناتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زائد مت کرو، سنت سے زائد کرو گے تو پھر سنت کہاں رہے گی۔ مسئلہ نمبر 6، بالوں میں کنگھی نہ کرو، نہ ناخن کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔ اب عقل مند ایک سے ایک ہے، انہوں نے مردوں کے ساتھ کے لیے شروع کر دیا، اس لیے حکیم الامت نے لکھ دیا کہ دیکھو بالوں میں کنگھی نہ کرو، ناخن نہ کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔ اگر کوئی مرد مرا ہے اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں تو بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی ہو، اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دے، لیکن اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگاؤ بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لو تب تیمم کراؤ۔ تو معلوم ہونا چاہیے نا مسائل، ایک بار میں نہیں پتا چلتا، ابھی تو چونکہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی یہ سب سنتے ہوئے تو ہوش اڑ جاتا ہے اور یہ مسائل یاد نہیں رہتے، کبھی پڑھنا بھی چاہیے اس کو تاکہ مسائل یاد رہیں۔ یہ ابھی جو سنیں گے یہ تو ہوش اڑا ہوا ہے، میرا بھی ہوش اڑا ہوا ہے، آپ کا بھی ہوش اڑا ہوا ہے، سننے والوں کا بھی، کہ یہی وقت ہم پہ گیا۔ کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جو عورت حیض و نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلاوے کہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ نمبر 10، بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلاوے، اور اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار نیک عورت نہلا دے عورت کو، اسی طرح سے مرد کو، اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، اللہ میں محفوظ رکھے، اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی بدامال ہے، بعض بیماری میں ایسا ہو جاتا ہو، اصل تو اس کی آخرت کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ میں اس کے درمیان ہے، وہ اس کے اعمال پہ منحصر ہے۔ بہرحال اگر چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ نہ کہے کسی کو بلکہ اس کا چرچا نہ کرے، یہ سب ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے وہ یا مرد ہے جو کوئی گناہ کھلم کھلا کرتی ہے، فاجر ہے، یعنی علن اعلان گناہ کرنے والا ہے، جیسے ناچتی تھی یا گانا بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی، تو ایسی باتیں لوگوں کو کہہ دینا درست ہے کہ دیکھیے اس کا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ ہو گیا، تاکہ لوگ اس سے بچے جو گناہ گار کا یہ حشر ہوا. تو یہ تو ہو گیا. اب یہ کفنانے کا، عورت کو پانچ کپڑوں میں کفنانا ثابت ہے، ایک کرتا، دوسرے ازار، تیسرے سربند، چوتھے چادر، پانچویں سینہ بند. ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے، یعنی اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے، اور چادر اس سے ایک ہاتھ بڑی ہو، اور کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک ہو، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، کلی اور آستین اس میں نہیں. اور سر بند تین ہاتھ لمبا ہو، اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بن جائے. اگر کوئی پانچ کپڑوں میں کفن نہ کفنائے بلکہ فقط تین کپڑے میں کفن دے، ایک ازار، دوسرے چادر، تیسرے سر بند، تو یہ بھی درست ہے اور اتنا کفن بھی کافی ہے، اور تین کپڑوں سے بھی کم دینا مکروہ اور برا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو کم دینا بھی درست ہے. مسئلہ نمبر تین، سینہ بند اگر چھاتیوں سے لے کر ناف تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن رانوں تک ہونا زیادہ اچھا ہے. اور مسئلہ نمبر چار، پہلے کفن کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دے دو، تب اس میں مردے کو کفناؤ. اور کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ، پھر ازار، اس کے اوپر کرتا، تین چیزیں بچھیں گی ایک کے اوپر ایک، پھر مردے کو اس پر لے جا کے پہلے کرتا پہناؤ، اور سر کے بالوں کو دو حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دو، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف. اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈال دو، اور اس کو باندھو نہ لپیٹو، پھر ازار لپیٹ دو، پہلے بائیں طرف لپیٹو پھر دائیں طرف، اس کے بعد سینہ بند باندھ دو، پھر چادر لپیٹو، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر کسی دھجی سے، کپڑے کے ٹکڑے سے دھجی سے پیر اور سر کی طرف کفن کو باندھ دو، اور ایک بند سے کمر کے پاس بھی باندھ دو کہ کہیں راستے میں کفن کھل نہ پڑے. سینہ بند کو اگر سربند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، اگر سب کفنوں کے اوپر سے باندھے تو یہ بھی درست ہے. جب کفن ہو جائے تو رخصت کر دو کہ مرد لوگ نماز پڑھ کر دفنا دو. اگر کوئی لڑکا مر جاوے اس کے نہلانے اور کفنانے کی تم کو ضرورت پڑے تو اسی ترکیب سے نہلا دو جو ابھی بیان ہوئی، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ جو اوپر تم کو معلوم ہوا. بس اتنا فرق ہے کہ عورت کا کفن پانچ کپڑے ہیں اور مرد کا کفن تین کپڑے ہیں، ایک چادر، ایک ازار، ایک کرتا. بس مرد کے کفن میں اگر دو ہی کپڑے ہوں، یعنی چادر اور ازار اور کرتا نہ ہو، تب بھی کچھ حرج نہیں، دو کپڑے بھی کافی ہیں، اور دو سے کم دینا مکروہ ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو یہ مکروہ بھی نہیں. اور جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں، کفن فقط اتنا ہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا. اور جس شہر میں کوئی مرے وہیں اس کا گور و کفن کیا جائے، دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے، البتہ کوئی جگہ کوس آدھ کوس دور ہو تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عبرت اس سے حاصل کرنے کی توفیق دے. بس مرنے کی فکر کرو، اور ایسی تمام چیزیں جو کہ لا یعنی ہیں جو ترک کرنا چاہیے، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ان سے ہمیں موت کے وقت مشکل ہوگی.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ